الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. صلوات. آج کی مجلس ہمارے سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. سلسلے کا عنوان انسانی معاشرے پر انبیاء الہی کا اثر، اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ سورہ آل عمران کی 144 آیت، وما محمد الا رسول. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. میں تھوڑا سا خلاصہ 3 مجالس کا کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا. صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ یقیناً محمد صرف رسول ہیں، اور ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں. اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے، حق سے لوٹ جاؤ گے؟ اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ قریب ہی میں وہ لوگ جو شکر کرتے ہیں ہدایت پر باقی رہتے ہیں ان کو جزا دے گا. تو رسول کا جو پیام ہے وہ انسانیت کے لیے ہے، چاہے رسول زندہ رہے یا رسول مر جائے یا مارا جائے. ان تینوں حالت میں فرق کرنا اللہ کو قبول نہیں ہے. لیکن کس انسان کو ہدایت دی جا رہی تھی، میں نے اس کے بارے میں خلاصہ کیا تھا کہ انسان کو فطرتاً توحید پر خلق کیا گیا ہے، فطرت سے اوپر لے جانے کے لیے رسولوں کی ضرورت پڑی. توحید کی فطرت پہ خلق کیا ہوا انسان، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پر اپنی روش پر انسان کو خلق کیا، اپنی روح اس میں پھونکی، اپنے آپ کو خلقت انسان کے بعد تبارک اللہ احسن الخالقین کہا، ابتدا میں فرشتوں کو سجدہ کرایا، اس کے بعد اپنے خلیفہ کو دنیا میں روانہ کرتے ہوئے ہدایت قبول کرنے کا وعدہ لے کر روانہ کرتا ہے. یہ خلاصہ تھا جس پر ہم نے آگے کام کیا. دوسری اور تیسری مجلس میں اس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ جب اتنا اعلیٰ انسان جس میں خدا کی روح ہو، جو اللہ کی فطرت پر خلق کیا گیا ہو، اس کو ہدایت دینے کے لیے وہ رسول کیسا ہوگا، وہ رسول کیسے ہوں گے کہ جو اس انسان کو لے کر آگے بڑھتے ہوں گے. ساتھ میں یہ بھی ہم نے دوسری اور تیسری مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ رسول حجت ہے ہم پر، تمام کے تمام انبیاء حجت ہیں ہم پر. اور اس کے لیے قرآن کی وہ آیت کہ انا بشر مثلکم، اے رسول کہہ دو کہ میں انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، فقط یہ کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو ایمان کے معاملے میں किताब के मामले में रसूल को हमको बराबर का रखा गया है। कुरान की और एक आयत मैंने पढ़ी थी जहां पर कि तुम क्या जानते थे ईमान क्या है और किताब क्या है, ये सब इसी उन्वान से है कि लोगों के पास, कुरान की और एक आयत मैंने पढ़ी थी, अल्लाह के सामने कोई बहाना हुज्जत बाकी न रहे, ये कहते हुए कि ये रसूल तो बिल्कुल अलग ही थे, उनकी खिलकत अलग हुई, उनके पास दलीलें मुख्तलिफ थी, इन्होंने हम जैसी जिंदगी गुजारी कहां, रोज के आटे चावल का भाव उन्हें पता ही कहां था, उनको तो तूने एक अलग दुनिया में बनाकर हमारे लिए भेजा, तो चल इस बात खाक रहा आलम पाक, हम उनकी पैरवी कैसे करते, हम उनकी तारीफ के लिए बने हैं, हम उनकी पैरवी के लिए नहीं बने हैं। तो जहां जहां पर मौका रहा वहां पर अल्लाह ने बताया कि देखो ये तुम्हारे लिए हुज्जत है, और जब मैं हुज्जत बना रहा हूं तो दोनों को साथ साथ रखकर हुज्जत बना रहा हूं। कुरान की कई आयतें हमने कल और परसों जिक्र की। कल की जो आयत जो मखसूस थी वो ये था जो उस्मान इब्ने मज़ऊन का वाकया था कि जिसको हजरत अली 35 साल बाद, लगभग 40 साल बाद अपना भाई कहकर, दीनी भाई कहकर याद करते हैं। उनके इंतकाल पर जब रसूल जाते हैं और उनकी ज़ौजा कहती है कि आप इनके लिए आए हैं तो ये यकीनन जन्नती हैं, कुरान की आयत आती है और कहती है रसूल कह दो इनसे कि मैं रसूलों में कोई नई बात करने वाला नहीं हूं, ये सब पुरानी बातों में से एक बात है, मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या किया जाएगा तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। सलवात भेजे भर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज की गुफ्तगू वहीं से आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आयत है कल्ला इन्नल इंसान लयग़ा, यकीनन इंसान सरकशी कर बैठता है जब अपने आप को मुस्तग़नी पाता है, बेनियाज पाता है। सूरह अलक की आयत है, छठी आयत इब्तदाई सूरों में। इंसान की इबादत की बुनियाद ही यह है कि इंसान अपने आप को मोहताज पाए, चाहे वो रसूल हो या गैर रसूल, एहतियाज, मजबूरी, कमजोरी कामिल, अपने आप को एक बुलबुला समझना, ये कैफियत इबादी है हर इंसान के लिए, चाहे वो रसूल हो या गैर रसूल। जब वो कैफियत नियाज की महसूस होती है तभी सजदा करता है। जैसे एहसास हो जाता है कि मुझे कुछ नियाज नहीं है, रिवायत में मिलता है मा ताता रातो इब्न आदम कत्तो लौला सलाश, इब्ने आदम का, इंसान का सर कभी अल्लाह के सामने न झुकता अगर तीन चीजें ना होती। मौत, बीमारी और पावर्टी, अगर ये तीन चीजें अल्लाह नहीं रखता तो इंसान बनी आदम अल्लाह के सामने सर झुकाता नहीं था। ना इसको मौत से फरार है, ना इसको भूख से फरार है, ना इसको बीमारी से फरार है, लेकिन कभी कभी जब दुनिया मिल जाती है तो इंसान को एहसास इस्तग़ना होता है, बेनियाजी का एहसास होता है। ये इब्तिदाए बेनियाजी फिरौनों की तश्कील का सबब है। फिरौन रोज अव्वल फिरौन नहीं बनता, हल्के हल्के आदमी अपने आप को जब बेनियाज महसूस करने लगता है तब जाकर वो फिरौनियत की शक्ल इख्तियार करता है। अब आइए कि जब हमको तो रोटी की, बीमारी की, मौत की फिक्र है, मरेंगे तो क्या होगा, डर गए, भूखे रह जाएंगे, पावर्टी में मुब्तला हो जाएंगे तो क्या होगा, डर गए, बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, डर गए, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाएगी तो क्या होगा, डर गए। लेकिन वो के जो अपनी तमाम हयात को और वजूद को उसके सबब चलता हुआ बाकी देख रहे हों, توجہ کا محتاج ہوں. جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی زیادہ اللہ کا احساس ہوگا, جتنا اللہ کا احساس ہوگا اللہ کی طرف سے آنے والی نعمتوں کا احساس ہوگا. جب شدت سے نعمتوں کا تصور انسان کے ذہن پر چھا جائے گا تو اپنے احتیاط کو, اپنی بے نیازی کو, دونوں کو الگ الگ سمجھے گا. بے نیازی کا تصور مٹ جائے گا, احتیاط کا تصور, ضرورت کا تصور, بانڈ کا تصور اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کے بعد سوائے خدا کے کچھ اور نظر نہیں آئے گا. اس کی عطا رہے گی, اس کو ملتی رہے گی, وہ فقط شکر کرتا رہے گا اور اس کو عطا دی جائے گی. کہیں پر سوال عبادت میں کچھ ہوں گا نہیں آئے گا. نتیجے میں صفر ہو کر اللہ کی عبادت کرے گا. جب آدمی اپنے آپ کو ایک پرسنٹیج دے لیتا ہے اتنی پرسنٹیج سے اس کی عبادت کم ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو 50% ویلیو کرے گا, عبادت 50% کر پائے گا. اپنے آپ کو 10% ویلیو کرے گا, 90% عبادت کر پائے گا. یہ انورسلی پروپورشنل جو ریلیشن شپ ہے, جب اپنے آپ کو زیرو سمجھے گا, جب اپنے آپ کو زیرو سمجھے گا, علی جیسی عبادت شروع کر دے گا. تلوار بھیجیے بر محمد والے محمد. ہم ہیں کیا, ہماری حیثیت کیا ہے؟ بلندی جو میں نے ابتدا میں ذکر کی پوری اس کی دیوی ہے. نفق تو فیہ من روحی. ہم نے اپنی فطرت پر انسان کو خلق کیا, کرمنا بنی آدم. یہ پوری کی پورا پوری عزت اس کی دیوی ہے. قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ عِزَّتُ جَمِيعًا. غلطی سے اپنے آپ کو عزت دار نہ کہنا, غلطی سے اپنے آپ کو عزت دار نہ کہنا. اگر کہنا بھی تو یہ کہنا کہ تمام عزت اللہ کے پاس ہے, اس نے مجھے عزت بخشی. کسی رسول کو, کسی امام کو کبھی یہ اندازہ یا ایک تصور بھی نہیں آیا کہ ہماری عزت ہم کو کہیں اور سے مل رہی ہو. جس دن یہ احساس ہو جاتا تھا اللہ کی نہیں لوگوں کی بات کرتے تھے. جب ہم اللہ سے ہٹ کے لوگوں سے عزت لینے کی عادت کر لیتے ہیں تو کبھی کبھی اس ممبر سے بھی ہم وہی بولنے لگتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں. رسول کیوں نہیں لوگوں کی بات کرتے تھے؟ رسول کیوں اللہ کی بات کرتے تھے؟ رسول اللہ کی بات اس لیے کرتے تھے کہ رسول کو اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز قابل حیثیت اللہ کے علاوہ نظر نہیں آتی. جو مومن دکھتا اس میں اللہ کی ہدایت نظر آتی, جو کافر دکھتا اس سے وہ محرومیت ہدایت اس کے ہی سبب نظر آتی. کیونکہ قرآن کی آیت ہے ہم سوائے فاسقین کے کسی کو گمراہ نہیں کرتے, گناہکاروں کے علاوہ ہم کسی کو گمراہ نہیں کرتے. تو اللہ کے ہٹ کر کو بھی کچھ دیکھتے ہی کہاں سے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں کوئی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس کے آگے, اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ اللہ کو دیکھتا ہوں. یہ عبادتوں کا تصور ہے. جب اتنا جب زیرو کر لیتے ہیں تو رسول, اے رسول آپ جب اپنے آپ کو اتنا زیرو کر لیتے ہیں تو آیت قرآن ہی آتی ہے, کہتی ہے وَقْفِ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اب جب تم نے اپنے آپ کو زیرو کر لیا ہے رسول, اس مومن کے سامنے, ان مومنین کے سامنے جو تمہاری بات سنتے ہیں, تمہاری اطاعت کرتے ہیں, اپنے کاندھوں کو جھکا دو. کسی اور کے بس کی بات ہے اپنے ماننے والوں کے سامنے کاندھے جھکائے؟ دو آیتیں قرآن میں. یہ دلیل ہے رسول کے اپنی شخصیت کو صفر کرنے کی. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہوا ہے ہی نہیں. جب رسول نے اپنے آپ کو ایسا کر لیا تب رسالت کا سلسلہ شروع ہوا, قرآن آنی شروع ہوئی اور پھر وہ معجزاتی آیتیں نظر آنے لگی کہ جس کے نتیجے میں آج ہم کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے. اب آئیے دیکھیے کہ جب توحید اتنی پاورفل چیز کا نام ہے کہ انسان کے وجود کو جو ہمیشہ اکڑنے کے لیے آمادہ ہے, اللہ کو پیٹ پیچھے کرنے کے لیے آمادہ ہے, اس کو ایسے تیار کرتی ہے جیسے کسی ہیرے کو نکال کر کان سے پوری طریقے سے تراش کر چمکا دیا گیا ہو. انسان یقیناً ہیرا ہے لیکن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے, رسول کے حوالے, ایمان کے حوالے کرنے پہ مجبور ہے کہ اسے تراشا جائے. اللہ نے ہم کو ادب سکھایا، ہم تم کو ادب سکھاتے ہیں، اللہ نے ہم کو علم دیا، ہم تم کو علم دیتے ہیں، ہم نے تو اللہ سے جتنا لے سکتے تھے لے لیے، اور تم سے آرزو کرتے ہیں تم ہم سے جتنا لے سکتے ہو لے لو۔ سلونی کا ابلان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، یہ اسی آرزو کا مقصد تھا، کسی پہ اپنے علم کو جتانے کا مقصد ہی نہیں تھا۔ علی نے کسی پر کچھ جتایا ہی نہیں، علی نے کسی پہ کچھ جتایا ہی نہیں، جب بولتے تھے، جب منہ کھولتے تھے اللہ کو سامنے دیکھ کر منہ کھولتے تھے، جب منہ بند کرتے تھے تو اللہ جب چاہتا تو منہ بند کرتے تھے، جب تلوار نکالتے تھے جب اللہ چاہتا تو تلوار نکالتے تھے، جب تلوار کو نیام میں رکھنا ہوتا تو گردن میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا، جی کے نیام سے تلوار نہیں نکلتی، علی نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ توحید کے معجزے ہیں جو ہمارے رسولوں کے، انبیاء کے، آئمہ کے ذریعے سے نظر آتے ہیں کہ توحید انسان کو کرتی ہے تو کیا کرتی ہے۔ توحید کوئی ایسی ویسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہماری خوش نصیبی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، مطلب یہ ہم کیا چیز کر سکتے ہیں، ایک ایٹم ہم نہیں بنا سکتے، ایک ہمارا سیل ہم نہیں بنا سکتے، ایک سیل ہماری اگر طریقے سے کام نہیں کر رہی تو سدھارنے کا ہمارے پاس کوئی گارنٹیڈ طریقہ نہیں ہے۔ علاج ہو سکتا ہے، کبھی ایک سیل کو بھی کنٹرول نہیں کیا جاتا، کینسر جو ڈیولپ ہوتے ہیں ایک سیل کا ایک الگ طریقے سے کام میں آ جانا، بن جانا انسان کی زندگی کے لیے کافی ہے موت کو تبدیل کرنے میں۔ ہم اتنے کمزور ہیں، خود خل انسان و ضعیف، قرآن کیا ہے کہ انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے، وہ ماں ہوتی تو من العلم الا قلیلا، تم کو علم اگر دیا گیا ہے تو وہ بھی محدود، یہ سب محدودیتیں ہیں اور ایک راستہ ہے، اکڑو مت، بغیر اکڑے چڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہوتا ہے۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، قرآن کیا ہے، اللہ کے بندے، یمشونا علی الارض ہونا، یہ زمین پر ان کے ساری کے ساتھ ہمبلنس کے ساتھ اور ہیوملٹی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہلین ان سے خطاب کرتے ہیں تو یہ قالوا سلاما، یہ سلام سلام کہتے ہیں۔ اپنے ایمان کو جاہل کے مقابل میں لا کر برابری کا مقابلہ آیا، اللہ کے بندے نہیں کرتے، ان کا طریقہ جھک کر چلنا اور خاموشی سے، اگر جہالت کی بات ہوتی تو قالوا سلاما، جاہلین کو کہتے کہ تم سلامت رہو، یہ ان کی عبادتوں کا نتیجہ ہے، اللہ کی غلامی کرنے کا نتیجہ ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اب آئیے، اگر اللہ چھوٹ جائے اور شرک بن جائے، لوگ شرک کرنا شروع کر دیں، یہاں پر تو رسول کھانجے جھکا رہا ہے اپنے ماننے والوں کے سامنے، اب شرک کی حالت میں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں پر وہ لوگ جو بت کی سیوا میں لگے ہوتے ہیں، جو پجاری ہوتے ہیں، ان کا درجہ خود بخود بلند ہو جاتا ہے، ان کا درجہ خود بخود بلند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو پیسے والے ہیں ان کو درشن کا موقع ملتا ہے پیسے دینے کے نتیجے میں، جو کمزور ہے اس کو لائن لگا کے ٹھہرنا پڑتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کمزور جو دلت ہے اس کو تو اندر آنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر رسول ماننے والے کے سامنے کھانے جھکا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھ رہا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ تمہارے جیسے بشر ہیں، ان کو سوائے اس کے کہ وہی کی جاتی ہے اور کوئی فرق نہیں ہے، ان کو اپنے ایمان کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اب جہاں پر ہم شرک کی دنیا میں آ کے دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، خود بخود طبقاتی نظام، ایک کاسٹ بیس سسٹم شرک سے وجود میں آنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ خدا کو قید کر دیا گیا ہے، اس قید شدہ خدا سے ایک ایسی فکر جس کو قید میں بند نہ کیا گیا ہو ممکن نہیں ہے، جس کو قید میں بند نہ کیا گیا ہو ممکن نہیں ہے۔ نتیجے میں ہزاروں سال ہو جاتے ہیں، نچلی ذات والے آج تک مندروں میں جانے کے لیے تڑپتے ہیں۔ 2009 کے ایک سٹڈی ہے جو تین چار بڑی سوسائٹیز نے گجرات میں کی تھی، تقریباً انہوں نے 100 وہاں کے گاؤں دیکھے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک گاؤں میں بھی کمپلیٹ انٹچبلٹی نہیں دیکھی، ایسا کہ انٹچبلٹی ہو ہی نہ، ایسا ہم کو ایک گاؤں بھی نہیں ملا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक हर इंसान को मंदिर में जाने का इख्तियार है। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ऐसी गारंटी नहीं थी, जो रूल्स थे वो थे। आज की बात कर रहा हूं, कुछ मुद्दत पहले, साल भी नहीं हुआ, हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि इजाजत दी जाए दलितों को जाने कुछ जगहों पर जहां पर प्रोटेस्ट किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोज़े अव्वल जब बिलाल थे तो बिलाल को अजमत थी कई कुरैश पर, जो बिलाल किया थे उनको कभी पीछे रहने की जरूरत नहीं पड़ी। करबला में जौन थे उनको पीछे रहने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही सप में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। ये अजीब बात है, ये अजीब बात है कि कोई चीज, कोई फिक्र इस हद तक पाक हो कि इंसान जो फिक्र को लेके आगे बढ़ रहा हो, जो जान दे रहा हो, वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे आला हूं इसलिए कि मैं तुम पर जान दे रहा हूं, तुम्हारी फिक्र को फैला रहा हूं। उलमा को भी वो इख्तियार नहीं, कोई बुलंद नहीं है हमारे पास। आयत कुरानी, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अत्ताकुम, तुम में सबसे ज्यादा नोबल साहिबे करम इज्जत वो है जो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह की परवाह करता है। ये एक तौहीद है जो इंसानी जहन को जोड़ रही है। तुम अल्लाह की परवाह करोगे बुलंद हो जाओगे, अगर अल्लाह की परवाह नहीं करोगे तो रसूल के बेटे क्यों ना हो। इन्नहु अमलुन गैरु सालेह, नूह तुम्हारा बेटा तुम्हारी आल से नहीं है, ये तो मुजस्समे बदआमली है। कुरान की आयत, इन्नहु अमलुन गैरु सालेह, ये करामात है कुरान, ये करामात हैं तौहीद की, ये करामात हैं इंसान की जिंदगी रसूल के और अली के साथ अगर गुजरे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम, आयत कुरान, ए ईमान वालो लब्बैक कह दो अल्लाह को और उसके रसूल को जब वो तुम्हें बुलाता है उस चीज की तरफ जो तुम्हें जिंदा कर देगी, जो तुम्हें जिंदा कर देगी। बदन की जिंदगी को कुरान जिंदगी नहीं कहता, बदन की जिंदगी को कुरान जिंदगी नहीं कहता। और एक आयत में इरशाद होता है, रसूल तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते। मुराद यह है कि जिनकी रूह जिनका दिल जिंदा नहीं है वो मुर्दा मानिंद है। हम अपनी मादी हयात को हयात अगर समझ रहे हैं तो मादी हयात चले जाने के बाद बच क्या जाएगा, और अगर हम अपनी हयात को रूही हयात समझ रहे हैं तो मादे को कैसे इस्तेमाल करना उस पर ध्यान रहेगा। तवज्जो का मोहताज हूं, जवानों से बात कर रहा हूं। अगर हम मादी हयात ही को हकीकी हयात समझेंगे तो मादी नेमतों में डूब कर रह जाएंगे। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे खाली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी, अकबाल का शेर है। तेरे भारी सोफे यूरोपियन और तेरे ईरानी कालीन, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी, जवानों का हरकत और पुर हरकत ना रहना मुझे आंसू रुला रहा है। अगर इंसान ये समझ ले कि मेरी रूह मेरी हकीकत है, मेरा बदन मेरा इंस्ट्रूमेंट है। मैं शुरू की मजलिस में कहा था कि माइंड को डिजाइन किया गया अल्लाह की इबादत के लिए और हर वो काम करने के लिए जो अल्लाह की इबादत से जुड़ा हुआ है, और अगर अल्लाह की इबादत का रुख न लिया जाए तो वो माइंड डेविल्स वर्कशॉप बन जाती है। पूरी पोटेंशियल के साथ इंसान बुराई करने पर आमादा हो जाता है। आइम्मा हुदा को मानने की जगह खुद आइम्मतुल कुफर में या उनके मानने वालों का हिस्सा बन जाता है। ये अजीब मुश्किल है। अगर हम सीधे रास्ते को नहीं अख्तियार करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा रास्ता शुरू हो जाता है। सीधे रास्ते पर अगर हम नहीं चलते और सही स्पीड से नहीं चलते तो हमारी दीन की साइकिल गिर जाती है। साइकिल का एक कानून है, लॉ ऑफ द बाईसाइकिल कहते हैं। साइकिल का लॉ चलने का यह है कि आप चलती रहेगी तो बैलेंस रहेगा, आप रोक दीजिए वो गिर जाएंगे। دین کا بھی یہی حال ہے. اللہ کے راستے پہ اگر کوئی رک جائے تو اس کی دین کی سائیکل گر جاتی, وہیں کی وہیں نہیں ٹھہری رہتی. اس کی دین کی سائیکل وہیں کا وہیں ٹھہری نہیں رہتی, اس کی دین کی سائیکل گر جاتی ہے. نتیجتاً ہم کو حدیث میں ملتا ہے جس کے دو دن مساوی ہو گئے اس کو دھوکا ہو گیا ہے زندگی میں. توجہ کم ہوتا ہے, جس کے دو دن مساوی ہو گئے یعنی ایک دن سے دوسرے دن پر اس نے ایمانی ترقی نہیں کی ہے تو اپنے بدن کا اپنی زندگی کا فائدہ نہیں اٹھایا ہے, دھوکے میں رہ گیا ہے اور دھوکے میں ڈالنے والا شیطان ہے. کتنی زندہ, کتنی پر حرکت, کیسا فلسفہ, کیسی فکر ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے اس پر آ کر کہہ رہا ہے انتم العلونا ان کنتم مومنین. آیت قرآن, یقیناً تم اوپر والے ہو, بالا دست ہو اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو تو تم بالا دست ہو, تمہارا ہاتھ اوپر رہنا چاہیے. بتلائیے کوئی جو اللہ کی طرف کو پوری طریقے سے توجہ کرے, غرور اور تکبر اس کے پاس آئے نا اور وہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رک کر بیٹھے اور اپنے دماغ کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ جیسے استعمال کرنا چاہیے اور اپنی باڈی کو اور اپنے دماغ کو اعلیٰ سمجھے اپنی روح کی کاوشوں اور کوششوں کے لیے, گناہوں سے اس لیے بچ جائے کہ گناہیں روح کے کام میں آنے والے بدن کو خراب کریں گی, روح کے کام میں آنے والے مائنڈ کو خراب کریں گی. تو خود بخود کیونکہ روح سے بدن کو استعمال کرنا ہے, روح کو مائنڈ کو استعمال کرنا ہے, اس لیے مائنڈ میں گناہ آئے گا تو روح استعمال نہیں کر پائے گی. بدن میں کمزوری ہوگی تو روح استعمال کر نہیں پائے گی. تو بدن کو بھی صحت مند رکھنا, دماغ کو بھی صحت مند رکھنا, کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے بدن تمہارا کمزور ہو جائے, کوئی ایسا گناہ نہ کرنا جس سے تمہاری روح کے لیے تمہارا دماغ کمزور ہو جائے. تو جب تم ایسے ہو جاؤ گے, تم جب ایسے ہو جاؤ گے تو اللہ کہہ رہا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم دینا شروع کرے گا. نامیاں اتنے سب کام کرنے کے بعد ہاں میرا علم ہے, میری روح کو دوں گا, روح جب میری نہیں رہی تو اس کو کیا دوں گا؟ منطق ہے, جب روح میری نہیں رہی, پھوکا تو میں نے تھا, اس کو احساس نہیں رہا, غافلین میں سے ہو گیا یا شیطان والی اکڑ آ گئی, ابا واستکبر وکانا من الکافرین, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا. تو تکبر کرنے والے کو علم نہیں دیا جائے گا, اکڑنے والے کو علم نہیں دیا جائے گا. علم جس طریقے سے عبادت ہوتی ہے ایک خضوع اور خشوع کے نتیجے میں آنے والی چیز کا نام ہے, ایک جھکی ہوئی حالت میں آنے والی چیز کا نام ہے, اکڑ کی حالت میں آنے والی چیز کا نام نہیں ہے. اب جب دنیا کی طرف انسان کو بڑھا رہا ہے ان سب شرائط کے ساتھ, یہاں پر شروع ہوتی ہے بحث کہ آیا ہمیں مادے سے ہٹا دیا جا رہا ہے یا مادے کی طرف لایا جا رہا ہے. توجہ کم ہوتا ہے, آیا مومن کا ذہن مادے کی طرف جائے یا مادے سے کھنچ جائے؟ امپورٹنٹ بحث ہے جوانوں کے لیے کہ اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ آپ ہر چیز سے بچے رہیں, روکھا سوکھا کھا لیں اور زندگی میں مادے سے جتنا بچ سکے بچیں, یا نہیں فلسفہ قرآنی کچھ اور ہے؟ آیت کا ارشاد ہو رہا ہے من حرم زینت اللہ التی اخرج العباد والطیبات من الرزق, کس نے حرام کر دیا, آیہ قرآنی, کس نے حرام کر دیا وہ زینت کی چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں اور پاک رزق کس نے حرام کر دیا؟ مولا کی ایک حدیث ہے, فرماتے ہیں بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے, وہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ نعمتیں جو اپنے بندے کو دی ہیں وہ اس سے ظاہر ہوں. اللہ جمیل ہے, ان اللہ جمیل یحب الجمال ویحب ان يرى نعمته في عباده, اپنی نعمتوں کا اظہار کئی روایتوں میں اگر کسی کو عطا کیا گیا ہے تو وہ اپنی دی ہوئی اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے, اپنی اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا اظہار کرے. اظہار کرنے کا مطلب اکڑے نہیں ہے, مالک ظاہر بھی کرنا ہے اور اکڑنا بھی نہیں ہے. یہ کیسے؟ عبادت کرو سمجھ میں آئے گا, عبادت کرو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ دیتا ہے تو اس کو ظاہر کیا کیسے جاتا ہے, اکڑا کیسے نہیں جاتا ہے. تم اللہ کی اگر ہو تو اللہ کی دی ہوئی چیز کو ظاہر بھی کرو گے, چھپا کر نہیں رکھو گے, اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بلند نہیں سمجھو گے اس لیے کہ تمہارا رسول نے ایسے کام نہیں کیا ہے کیونکہ وہ عبادت کرتا تھا. علی نے ایسا کام نہیں کیا ہے کیونکہ علی عبادت کرتے تھے. علی نے ایک مرتبہ اپنے صحابی سے کہا کہ آج میں واعظ نہیں کروں گا, تم واعظ کرنا. انہوں نے یہ کہا, مولا میں آپ کے سامنے واعظ کیسے کر سکوں گا, نصیحت کیسے کر سکوں گا؟ جواب تھا, سننے کا اثر کچھ اور ہوتا ہے, سننے کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ تم جب بولو گے اور میں سنوں گا تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ادھر سے سن کر بھی کچھ سیکھوں. سیکھو کیسے؟ اللہ کے پاس سے. جب اللہ کے پاس کی بات آئے گی اور اللہ کا ذہن میرا ادھر جائے گا تو میں کچھ سیکھ لوں گا. ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی بات فقط مجھ سے ہی نکلے, جہاں جہاں سے اللہ کی بات نکلے گی مجھے فائدہ ہوگا. تم بھی جہاں جہاں سے اللہ کی بات نکلے تم بھی فائدہ اٹھا لینا, چاہے مجھ سے آئے چاہے کہیں اور سے آئے. یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ علی کا کون ہے. عجیب قسم کا علمی فلسفہ ہے کہ جو ایجاد ہو رہا ہے. وہ حکمت و زانت المومن, رسول کی حدیث ہے. حکمت وزڈم مومن کی گمشدہ چیز ہے, جہاں کہیں بھی ملے وہاں سے حاصل کر لو. اطلب العلم ولو بالسنین, تم علم حاصل کرو گھر کے وہ چین جانا کیوں نہ پڑے. یہ عجیب فلسفہ ہے, فکر ہے. یہی فلسفہ اور فکر, یہی دین, یہی روش. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو چینج لایا گیا وہ اسلامی سوسائٹی کو کس حد تک بلند کر دیا. واقعہ بغیر کاز کے نہیں تھا. کازز اب سمجھ میں آ رہے ہیں میرے جوانوں کو, میں سمجھتا ہوں. کیا نہیں ہے کازز؟ علم کو کیسے جانا چاہیے؟ اللہ کے پاس جاؤ, اس کے بعد سمجھ میں آئے. اچھا باپ کیسا بننا ہے؟ اللہ کے پاس جاؤ, اس کے بعد سمجھ میں. اچھا شوہر کیسا بننا ہے؟ اللہ کے پاس جاؤ, اس کے بعد سمجھ میں آئے گا. اچھی بیوی کیسے بننا ہے؟ اچھی اولاد کیسے بننا ہے؟ اللہ کے پاس جاؤ, پھر سمجھ میں آئے گا. حیا کا مفہوم سمجھ میں آئے گا, شرم کا مفہوم سمجھ میں آئے گا, غصہ پینے کا مفہوم سمجھ میں آئے گا, وقت دینے کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. یہ سب حالات میں جب انسانی ذہن اس میں نہ آن پائے گا تو کیا کیا چیزیں اس کو جو ظاہر نہیں ہے سمجھ میں آنے لگیں گی, وہ لاز دکھنے لگیں گے کہ جو عام طور پر نہیں دکھتے. جب آ کر انسان مادے میں وہ کمالات حاصل کرے گا کہ جو پہلے کسی کو نہیں پتا تھی. مادے سے منہ موڑنا ہمارا کام نہیں ہے, اس مادے سے منہ موڑنا ہے جو ہم کو نقصان پہنچاتا ہے. جیسا بدن میں ہم وہ چیز ڈالنا پسند نہیں کریں گے کہ جو ہمارے بدن کو نقصان دے, احتیاط کریں گے. امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں رات کے وقت تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چراغ رہے, کہ کوئی غلط چیز پیٹ میں نہ چلی جائے کھانے کے ساتھ ساتھ, لیکن روح کے لیے ہم یہ احتیاط نہیں کرتے کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روح کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم آئینہ دیکھتے ہیں, بدن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پتہ ہوتا ہے, روح کو دیکھنے کا آئینہ بنا نہیں ہے. روح کو دیکھنے کا آئینہ بنا نہیں ہے, غلط ہے بنا نہیں ہے. روح کو دیکھنے کا آئینہ اللہ ہے. اللہ کے سامنے ٹھہرو, روح کی کیفیت معلوم ہو جائے گی. اللہ کو پیٹ کرو, روح کی کیفیت معلوم ہی نہیں ہوگی, روح ہی نظر نہیں آئے گی. لاکھ روح لکل فضا, ہماری روحیں یہاں پر فضا, کیونکہ ہماری روحیں ہیں ہی نہیں تو فضا کس پر ہو رہی ہیں. بے روح انسان اپنے آپ کو روحی لکل فضا امام حسین کو کہتا ہے, میری روح آپ پر قربان. ارے ہماری روح کب کی ہم اپنے کونے میں ڈال دی. ہم نے وہ روش اختیار ہی نہیں کی جو تقوی الہی کی ہو, جو ائمہ نے اور انبیاء نے اور رسولوں نے پیش کی ہیں. ہماری حالت ہی عجیب غریب ہو گئی. تو اب جب یہ انسان مادے کی کھوج میں نکلتا ہے, میں جابر ابن حیان جو فادر آف کیمسٹری مانے جاتے ہیں ان کے بارے میں ایک جو روایت ہے ایک الجیرین آتھر نے لکھا ہے, اس کتاب سے بول رہا ہوں, عربی کی کتاب ہے. آپ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جابر ابن حیان سے یہ کہا کہ دیکھو جابر, وہی کتاب ہے جو اہل سنت کا آتھر ہے لکھ رہا ہے, ماڈرن آتھر ہے, آج کے دور کا آتھر ہے, لکھ رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جابر سے یہ کہا کہ دیکھو جابر, تم اگر اخلاص رکھو, تم اگر اخلاص رکھو, پیورٹی آف انٹینٹ رکھو, تمہاری نیت کو پاک رکھو, تو شیطان تمہارے لیے وجود نہیں رکھتا, تو شیطان تمہارے لیے وجود نہیں رکھتا. اس لیے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا, اور خود شیطان سے بھی کہلواتا ہے اور قرآن میں کوٹ کرتا ہے کہ میں تیرے تمام بندوں کو بہکاؤں گا سوائے مخلصین کے, سوائے وہ لوگ کے جس کی نیتیں صاف ہوں, جس کا انٹینٹ صاف ہو. تو تم اگر یہ کر لو گے تو تم کو پھر شیطان کے وجود سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے لیے شیطان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو اخلاص بتلایا, جب اخلاص بتلایا تو جب دماغ اور روح اتنی پاک ہو گئی جابر کی, تو ایٹامک نمبر کی تھیوری انہوں نے فرسٹ ٹائم انسانوں کو دی. آج بھی آپ انٹرنیٹ سرچ کر کے مل جائے گا. یہ کیسے ہوتا ہے, یہ مادے کی طرف جا کر مادے کو اور بہتر طریقے سے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں, دوسرا سمجھ رہا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے, کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے اللہ کو پسے پشت ڈال دیا ہے. اچھا اب ہوگا کیا, اب جب مادی ترقی ہوتی رہتی ہے, مادی ترقیوں کی ایک روش ہوتی ہے, مادی ترقی اللہ کے نام سے آگے بڑھتی ہے, اللہ کا نام جیسے جاتا ہے مادی ترقی کم ہونے لگتی ہے. مگر ہوتا یہ ہے, توجہ کم ہوتا ہے, جو جوانوں سے بات کر رہا ہوں, جو ڈسکوریز کسی ایک سویلائزیشن میں ہو جاتی ہیں, یورپ میں ہو گئی, امریکہ میں ہو گئی, تو ان کی ٹیکنالوجی بنتے بنتے لگ بھگ 100 سے 200 سال لگ جائیں گے. تو جو قومیں آگے بڑھ گئی ہیں کسی معاملے میں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے کو چھوڑتے ہی ہم کو ان کے اندر تبدیلی آ جائے گی. وہ سائنس وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس پھر بھی ایک مدت تک باقی رہ جائے گی. اگر آج ہم کوشش کرتے ہیں تو ہم کو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی دوسروں ہی سے لینی پڑے گی, دوسروں ہی سے لینی پڑے گی. فرق اتنا رہے گا کہ جس دن ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم بھی اس میں دوڑ میں شامل ہیں, تو ہوگا کیا میں بتاتا ہوں, ہوگا یہ کہ ان سے ہم نے ٹیکنالوجی اور سائنس کی تعلیم لی, اس کو لے کر ڈیولپ کیا, وہ جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھتی گئی, دنیا ان کے پاس رنگین سے رنگین تر ہوتے گئی, رنگین سے رنگین تر ہوتے گئی, انہوں نے یہ سب چیزوں کو اپنے آپ کو کریڈٹ دینا شروع کیا. جیسے جیسے اپنے آپ کو کریڈٹ دینا شروع کیا, انسانیت کے حساب سے چھوٹے ہوتے گئے, جیسے انسانیت کے حساب سے چھوٹے ہوتے گئے ان کی سوسائٹی کو لیپس ہونا شروع ہوئی, جیسے جیسے ان کی کوالٹی کو لیپس ہونے لگی, انہوں نے برائی کو اچھائی سمجھ کے کرنا شروع کیا. توجہ کا محتاج ہوں, انہوں نے برائی کو اچھائی سمجھ کر کرنا شروع کیا, جب برائی کو اچھائی سمجھ کر کرنے لگے تو ان کی اصلیں کمزور پڑنے لگی, ان کے آپسی خاندانی روابط ٹوٹنے لگے, وہ تو تجتر بتر ہونے کی ابتدائی آثار ظاہر ہونے لگے. اس جگہ کے اوپر جب ان کو تکبر آ گیا اپنی سائنس پر اپنی ٹیکنالوجی پر, اب جب تمہارے پاس ایک ایک چیز سائنس کی اب سمجھ میں آنے لگی, ان سے لینے کے بعد ایک قدم انہوں نے آگے بڑھایا, دو قدم تم نے آگے بڑھایا, تین قدم تم نے آگے بڑھایا, انہوں نے تکبر کیا, تم نے صدائے تکبیر بلند کر دی. ان کو اللہ نے سائنس دیا تو انہوں نے تکبر کیا, تم کو اللہ سائنس دے گا تو تم تکبیر کہو گے. تب تک تکبیر اور تکبر میں برابری رہے گی. آج ہم تکبیر بولنا چھوڑ دیے ہیں, بھول گئے ہیں, بے مقصد و بے معنی سمجھ بیٹھے ہیں, جس کا یہ آج نتیجہ ہو رہا ہے کہ ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. میں یہ کوئی بات کہانی کی طور پر نہیں سنا رہا ہوں, آپ اسلامک سوسائٹی کو دیکھیے. رسول ایک ایسی امت میں آئے, رسول ایک ایسی امت میں آئے کہ جہاں پر ابھی خط اسکرپٹ ایجاد ہوئی تھی. رسول کے بعثت کے وقت فقط 17 لوگ مکے میں لکھنا جانتے تھے. اسکرپٹ اسے 20-25 سال پہلے ڈیولپ ہوئی تھی, سیریائی اسکرپٹ سے عربک اسکرپٹ بنائی گئی تاریخ میں موجود. اس لیے مکے کے لوگوں کو امی کہا جاتا ہے اور رسول کو بھی جہاں پر امی کہا جاتا ہے کہ مکے کے لوگوں میں سے تھے رسول الامی یوں کہا جاتا ہے قرآن میں. تو جب رسول ایسی قوم میں آئے کہ جس کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا اور ایسے وقت پر آئے کہ 17 لوگ لکھنا جانتے تھے اور ان کے پاس لکھی ہوئی چیزوں میں کوئی ذخیرہ سوائے کچھ جاہلیت کے اشعار کے نہیں تھا. میں بہت تیز جا رہا ہوں کیا؟ تو ان کے پاس جاہلیت کے کچھ اشعار کے علاوہ کوئی کچھ چیز نہیں تھی. وہاں سے شروع ہوا رسول کا سفر. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے اور اس کے بعد فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ, سکسیسفل ہو جاؤ. فلاح کا مطلب سکسیس. لوگوں نے سکسیس کا مطلب شاید کچھ چھوٹی موٹی چیز سمجھا ہوگا, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ 200-300 سال کے اندر اسلامی دنیا میں تمام علوم کو اکٹھا کر لیا گیا. مرکز میں کھلا چھوٹ دی گئی تحقیق, اور اسلام میں ہم کہیں پر گیلیلیو جیسا کوئی شخص نہیں دیکھتے کوئی سائنٹسٹ کو پکڑ کر سزا دی گئی ہو. کھل کر چھوٹ تھی, پڑھو لکھو سمجھو, پڑھو لکھو سمجھو, جانو. علم کی بنیاد پر تو رسول کو مبعوث کیا گیا تھا. علم بالقلم کہا رہا ہے قرآن. ہم نے تعلیم قلم سے دی تو وہ نہیں لکھنے والی قوم, نہیں پڑھنے والی قوم 200-300 سال میں مرکز تعلیم اور تربیت اور سویلائزیشن بن گئی. اس حد تک کہ برٹن رسول جیسا ایگنوسٹک, وہ آدمی کے جو اللہ کو بھی قبول نہیں کرتا, کہتا ہے کہ اسلامک سویلائزیشن لیڈ دا ورلڈ فار 1000 ایئرز. اسلامک سویلائزیشن, اسلامک تمدن 1000 سال تک دنیا کو لیڈ کرتا رہا ہر قسم کے علم میں. یہ ایسی چیز نہیں ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جو ہوئی نہ ہو. تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب یہ ریولیوشن جو رسول نے پیش کیا, جو فکر کا طریقہ رسول نے پیش کیا, تو وہ فکر کا طریقہ اتنا پاورفل تھا کہ وہ سب کو ایبزارب کیا. ہوا کیا, رسول نے جب یہ پیش کیا, عربوں کی تعداد بہت کم تھی, روم کے اور ایران کے لوگ جو پڑھے لکھے تھے وہ لوگ آنے لگے, ان کو اوپن چھوٹ دی گئی کہ وہ اپنے علوم کو لے کے آئے ٹرانسلیٹ کریں, جس کے نتیجے میں ایک پراپر مرکز بن گیا. جب وہ مرکز بن گیا اور باہر کے آنے والے سوچنے والوں کو روکا نہیں گیا, تو سب لوگ آگے آگے آ کر اپنی فکر کو پیش کرنے لگے. فکریں جب ملتی ہیں تو فکریں بڑھتی ہیں. مخالفت فکر فکر کو طاقت کرتی ہے, کمزور نہیں کرتی ہے. جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے باڈی کو کوئی کاؤنٹر ویٹ کے ساتھ کھینچتے ہیں, اٹھاتے ہیں. اگر آپ ویٹ ہی مت اٹھائیے تو باڈی کمزور ہو جائے گی. باڈی کو کیا اتنا ہلکا ویٹ اٹھائیے کہ چائے کی پیالی یا ایک انڈا, تو اس سے کیا ہونے والا ہے؟ آپ اس حد تک کا وزن اٹھائیں گے نا کہ جو آپ کی باڈی کے مطابقت ہو, جو بھی آپ ایکسرسائز کریں گے. تو فکر میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے. فکروں کی جب جولان ہوتی ہے, فکر جب حرکت میں آتی ہے, کئی افکار آتے ہیں, اس میں کچھ غلط ہوتے ہیں, کچھ صحیح ہوتے ہیں, کچھ صحیح ہوتے ہیں, کچھ اور کچھ طریقے سے صحیح ہوتے ہیں. جب یہ سب ملتے ہیں, آمیزش ہوتی ہے ان کی, تو جب فکر نکلتی ہے, نکھرتی ہے. جس سوسائٹی میں فکر کی گنجائش نہیں رہے گی وہ سوسائٹی فرسودہ ہو کر مر جائے گی. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی ویسی ہو چکی ہے کہ جہاں پر کمپیٹیٹو آئیڈیاز کو آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, ہر چیز کو روکا جاتا ہے. جاہلوں کے غلبے کی طرف سے فکر اور علم کو کونے میں کر دیا گیا ہے. اب جب مسلمان ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں کہیں پر ویکیوم ایگزسٹ نہیں کرتا, تم نہیں تو کوئی اور. قرآن نے بار بار یہ کہا ہے, ان عد تم ادنا, اگر تم پلٹ گئے اپنے دین سے تو ہم بھی پلٹ جائیں گے. تین الفاظ میں, ان اگر اد تم پلٹے, ادنا ہم پلٹے. مالک اتنا آسان؟ بالکل اتنا ہی آسان. تم پلٹے ہم پلٹے. تم اگر شکر نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس عذاب تیار ہے, تم اگر شکر کر لو سید اللہ شاکرین, ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے. اب ہمارا دور آیا ہے. تلک امۃ قد خلت, لها ما کسبت ولکم ما کسبتم وما تسألون عما كانوا يعملون. وہ امتیں تھیں جو گزر گئیں, لہا ما کسبت, انہوں نے جو کچھ کسب کیا, حاصل کیا, اکوائر کیا وہ ان کے لیے, لکم ما کسبتم, تم جو حاصل کرو گے, اکوائر کرو گے اپنی کوشش سے وہ تمہارے لیے. وہ جو گزشتاؤں نے کیا تھا اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. کلین سلیٹ دیتا ہوں کام کرو, کلین سلیٹ دیتا ہوں کام کرو, تم کو گزشتہ سے سوال نہیں کروں گا, تم کیا کرے پوچھوں گا. اور ہر امت کا ایک اپنی خود کتاب ہوگی, فرد کی کتاب بھی ہوتی ہے, امت کی کتاب بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی فرد کی کتاب ہوتی ہے اور امت کی کتاب نہیں ہوتی, قرآن کی کئی آئے. تو ہوتے ہوتے جب ہم چار مجالس پہلے یہ بات شروع کیے تھے تو بات اب یہاں تک آ گئی کہ اب ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہلکے ہلکے وہ چیز جو ہم معمولی سی چیز سمجھے ہیں, میں جوانوں سے مخاطب ہوں, میں جوانوں سے مخاطب ہوں کہ ایمان لا لینا, رسول پر ایمان لا لینا, امامت کو مان لینا, یہ سب شاید کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی سے مربوط ہیں, بہت سی چیزیں ہم کو کرنی ہیں, اس میں سے کچھ چیزیں خاص دنوں میں ہم یہ بھی کر لیں گے تاکہ ہمارے لیے یہ نہ رہے کہ ہم مذہبی نہیں ہیں. ایسا مذہب کہ جو ہمارے لیے ایک چھوٹی سی مہلت کو کور کرنے والا ایک مشغلہ بن گیا. ہوا کیا, ہمارے رسول کے لیے دین 24/7 بائی 365, آئمہ کے لیے 24/7 بائی 365, ایسا ہی پورے دنوں کا لگاؤ یا ہفتوں کا لگاؤ, جو بھی حساب لگاؤ, ٹھیک ہے, یا 365 یوں کر دیتا ہوں 24/7 بائی 52, ٹھیک ہے, غلطی کیا تھا میرے کو تو کہنے سلاد بھیجے بھر محمد والے محمد, غلطی کرتا ہوں تو ٹوک دے کم از کم, اس طریقے کی سادی سیدھی غلطی, ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے پارٹ ٹائم, ان کے لیے فل ٹائم, اور ہم اور وہ ساتھ ساتھ چلیں گے. وہ فل ٹائم ہو کر کس اسپیڈ سے گئے ہوں گے, اگر ہم پارٹ ٹائم ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے تو کیا ہوگا. تو پتا چلا اتنی دور ہو گئے کہ اب ہم رسول اور علی کے تعلق سے جو چاہے کہہ سکتے ہیں, جو چیز نظر نہیں آتی اس کے بارے میں آپ کچھ بھی کہیے. تو اپنے اپنے طریقوں سے ان کے کردار کو بنایا گیا, اپنے اپنے طریقے سے ان کے کردار کو بنایا گیا, سنوارا گیا. بھول جانا تو نقصان ہے, یاد ایسے رکھو کہ بھول بھی نہ جائیں اور یاد بھی رہ جائیں. ایسے یاد رکھو کہ بھول بھی نہ جائے اور یاد بھی رہ جائے. ایک کوئی قصہ پارینہ کی طرح, ایک گزشتہ کے گزرے ہوئے زمانے کی کوئی چھوٹی موٹی چیز کی طرح کہ کبھی زبان میں آ جاتی ہے کہ 25 سال پہلے ایسا ہوا تھا, 50 سال پہلے ویسا ہوا تھا. ایسا دین قرآن کہہ رہا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے تمہیں خلق ہی کیا ہماری عبادت کے لیے, تمہاری باڈی, تمہارا دماغ, تمہاری روح ہماری عبادت کے لیے خلق کی گئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹ ٹائم فنکشن بیان کر رہا ہے اللہ نے, یہ فل ٹائم کام نہیں ہے. فل ٹائم تو یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ڈوب جائیں گے, اللہ کا نام وہیں پہ لیں گے کہ جب ہمارا پیر پھنس جائے گا, اور اگر پیر نہیں پھنسا تب بھی ہم کو اللہ کی یاد کرنا شوق ہے, ضرورت نہیں ہے. رسول کے لیے ضرورت, علی کے لیے ضرورت, فاطمہ کے لیے ضرورت, آئمہ کے لیے ضرورت, اور ہمارے لیے اگر ضرورت نہیں تو پھر کیا چیز نے ہم کو اللہ سے غافل کر دیا. اے انسان, ما غرک, تجھے کیا چیز نے مغرور کر چھوڑ دیا ہے. ان ربک الکریم, تمہارے اپنے کریم رب سے جو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے, جو اپنی روح تم کو دیا ہے, اپنی عزت تم کو بخشی ہے. کرنا بنی آدم, یہ سب لینے کے بعد واپس نہیں لینا, یہ ظلم عظیم ہے یا نہیں ہے, یہ ہم کو آپ کو اپنے تئیں طے کر لینا ہے. یہ ہم کو جوانوں سے مخاطب, ہاں یہ ہم کو آپ کو طے کر لینا ہے. ہم کو لوگوں کے لیے نمائندہ بننا ہے, کذالک جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں ایک درمیانی قوم بنایا، جو مادے میں بھی اتنے ہی گرے ہوئے ہو جتنے روح میں، لیکن مادے کو تابع روح رکھتے ہو، مادے کو روح سے کنٹرول کرتے ہو اور مادی نتائج نکالتے ہو، اور تم حجت بنو دوسروں کے لیے، گواہ بنو دوسروں کے لیے، اور رسول تم پر گواہ بنیں گے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ ہم کو اگر دین سے سیکھنا ہے، اور یہ دین بہت ہی آسان دین ہے، بہت ہی آسان دین ہے، وہ دین ہے کہ جو ہماری باڈی اور مائنڈ کے اور روح کے مطابق ہے۔ صراط مستقیم، کل کی میں نے مجلس میں کہا تھا، صراط مستقیم کو قرآن میں صراط اللہ بھی کہا گیا ہے، اللہ کا راستہ۔ اللہ کبھی اپنے بندوں پر کے جو رحمان اور رحیم ہے خدا، تکلیف دے گا، لیکن ہم نے اپنے لیے جو سٹینڈرڈ، جوانوں سے خطاب، اپنے لیے جو سٹینڈرڈ رکھا ہے وہ اتنے لو رکھے ہیں کہ ہماری استطاعت اور کیپیسٹی کو ہم نے جج نہیں کیا کہ ہماری کیپیسٹی ہے کیا۔ جب ہم اپنی کیپیسٹی کو جج نہیں کر سکے، تو اس کم کیپیسٹی کی بنیاد پر ہم نے اپنا رول لکھا، اور جب ہم نے اپنا رول لکھا تو وہ رول رسول اور آل رسول کے لکھے ہوئے رول کی طرح نہیں تھا، تو ہم نے اپنا رول بالکل ہماری کیپیسٹی کے مطابق نہیں لکھا۔ اللہ نے ہماری کیپیسٹی کو جان کے اپنا رول لکھا ہے، اللہ نے ہماری کیپیسٹی کو جان کے ہمارا رول لکھا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کے مگر یہ کہ میری عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہمارے لیے پورا پروگرام ہے، اگر ہم اپنے طریقے سے، اگر کوئی جم جانے والا ہو، میں تو نہیں جانتا، میں نہیں جاتا، لیکن جو جاتا ہے آئے اور شروع کر دے، جس طریقے سے بھی بھیک اٹھانا ہے اٹھائے، بہت سی مشینیں نظر آئیں، کود پڑے، یہ کر لیا وہ کر لیا، گھر کو آنے کے بعد کیا ہوتا ہے گا جم میں، معلوم ہوا اٹھنے کی بالکل مشکل ہو رہی ہے، سہارا لے لے کر اٹھ رہے ہیں، ہر جگہ پر تکلیف، کیا ہو گیا؟ تو بولے کیا نہیں ہوا، کیا ہوا؟ تو بولے کیا نہیں ہوا، یہ تو بدن کا معاملہ تھا، روح کا کیا ہوگا؟ وہ قیامت میں معلوم ہوگا، قیامت میں معلوم ہوگا کہ روح کی کیا حالت ہوئی ہے۔ اگر روح کا آئینہ دنیا میں نظر آ جاتا تو ہم جرأت نہ کرتے رسول و آل رسول قرآن کے ایک حرف کی مخالفت کرنے۔ جس طریقے سے بکرے کو ذبح کرنے کے وقت کھینچ کر لے جایا جاتا، اگر ہم سے کہا جاتا گناہ کرو تو ہم کو بھی اتنا ہی کھینچ کے لے جانا پڑتا۔ ہم خود سے تو خود دوسروں کے طرف سے بھی گناہ کرنے کو آمادہ نہیں ہوتے، کیونکہ گناہ کرنا اپنے مقصد کے خلاف جنگ کرنا ہے، اپنے مقصد کے خلاف جنگ کرنا ہے، اپنی انسانیت کے خلاف جنگ کرنا ہے، اپنے رسول اور اللہ کے اور ائمہ کے تعلیمات کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ تو ہم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پتہ چلا بولیں گے نہیں کریں گے، لیکن عادت کرنی پڑتی ہے نہیں کرنے کے لیے۔ یہ چیز آسان ہے اگر عادت کر لی جائے، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، عادت کر لیجئے، عادت کر لیجئے۔ پھر جم کی مثال دیتا ہوں جوانوں کے لیے، آپ شروع جاتے ہیں 10 کلو اٹھاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، عادت کر لیتے ہیں تو آگے آگے آپ کی کیپیسٹی کے حساب سے آپ ویٹ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ شروع میں 10 کلو بھی آپ کو مشکل لگتا ہے، یہ بھی ویسی ہے، روح کے راستے بھی ویسی ہیں۔ میں مثال مادی اس لیے دے رہا ہوں کہ مادی مثال سے ذہن کو خرید کیا جا سکتا ہے۔ تجبیہ معقول پہ محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں معقول کو، عقل میں آنے والی چیز کو کوئی محسوس چیز سے تجبیہ دی جائے، جیسے کہ مثال دی جائے، تمثیل دی جائے، ایلیگوریکلی بتایا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں لباس دیا جو تمہیں موسم سے محفوظ رکھتا ہے اور تمہاری زینت کا سبب بنتا ہے، تمہیں گرمی سے سردی سے محفوظ رکھتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا، خوبصورتی کا سبب بنتا ہے۔ وہ لباس التقوی ذلک الخیر، اور لباس تقوی وہ سب سے بہترین لباس ہے۔ تو ہمارے لباس کو بتلاتا ہے، لباس کی اہمیت بتلاتا ہے کہ یہ خوبصورت دکھنے کے لیے، بیوٹیفیکیشن کے لیے ہے، دوسرے یہ تم کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ اور لیکن یاد رکھنا ایک ایسا لباس بھی ہے جو سب سے اچھا لباس ہے، وہ روح کا لباس ہے۔ اگر روح کو تقوی کا لباس مل جائے، اگر روح کو تقوی کا لباس مل جائے تو تم نے اپنے آپ کو سمجھو آزاد کر لیا شیطان کے چنگل سے، اور اگر روح کو تقوی کا لباس نصیب نہیں ہوا تو 100% चांस यही है कि इंसान पूरे का पूरा करबला के दिन, करबला के मैदान जैसी कैफियत में दुश्मनों ने हुसैन की तरफ होगा, हुसैन की तरफ नहीं होगा। कहा जाता है कुल्लो यौमिन आशुरा कुल्लो अर्दिन करबला, हर दिन आशुरा है हर जमीन करबला है। इसलिए कि हक व बातिल की लड़ाई दुनिया तमाम में हर वक्त चलती रहती है, हक और बातिल की लड़ाई दुनिया तमाम में हर वक्त चलती रहती है। हमारा गुमान है कि हम एक ऐसे जमाने में पैदा हुए हैं कि जहां पे हक व बातिल की लड़ाई नहीं हो रही, या हक व बातिल की लड़ाई में हमेशा शमशीर बरहना होना ही जरूरी है। ऐसा नहीं है, हक व बातिल की लड़ाई में अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें, हम अगर अपने आप को सही तरीके से कर सकें, अगर हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बना सकें, हमारे बच्चों की तालीम आला तरीन सतह पर दे सकें, आज तो एक्सेस बहुत आसान हो गया इंटरनेट की तरफ से, पूरी मेहनत की जा सकती है। और अगर ये मेहनत सही तरीके से एक जनरेशन के लिए की जाए तो जमीन आसमान का डिफरेंस महसूस होगा। एक मर्तबा हम ईमान के रास्ते पर आ जाएं, ईमान का रास्ता कुफर के रास्ते के मुकाबले में, जैसे कुरान कहता है कि शैतान का तरीका हथकंडा बहुत ज़ईफ होता है, शैतान का हथकंडा स्ट्रैटेजी बहुत ही कमजोर होती है, प्रोवाइडेड इस शर्त पर कि हम अल्लाह के पूरी तरीके से हो जाएं। इकबाल अपने एक फारसी शेर में कहते हैं कि शैतान अल्लाह के सामने खड़े होकर कहता है, बंदे तोयब नजर बोयद मुरा यक हरीफे पोख्ते तर बोयद मुरा, मालिक के इंसानों को जो तूने मुझे बहकाने के लिए हवाले किया है ये मेरे वास्ते कोई चीज ही नहीं रहे, ये मेरे वास्ते कोई चीज ही नहीं रहे, एक पोख्ता तर कोई चीज बना के दे जिसके दर को मैं बहका कर कुछ कह सकूं कि बहका लिया। इनको तो बोलने से पहले बहक जा रहे हैं। कुरान कहता है शयातिन मिन जिन्न वल इंस, अरे शैतान ये ना समझना कि फकत जिन वाले शयातिन होते हैं, क्योंकि कुरान कहता है वकाना मिनल जिन, शैतान जिनों में से था। और एक जगह कुरान ये भी कहता है कि शयातिन होते हैं जिन और इंस में, इंसानों में भी, तो पता चला कि उसका कबीला इंसानों में भी मौजूद है। तो जब उनकी बात सुनाई देती है तो फिर पैगंबरों की बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि पैगंबरों की बात ये लेवल पे सुनाई देती है, शैतान की बात ये लेवल पे सुनाई देती है। पस्तियों में रह के पैगंबरों की और आइमा की बात सुनेंगे ये पॉसिबल नहीं है। करबला में आना यही हुआ, जो पस्तियों में थे उन्हें हुसैन की लब्बैक की सदा, उन्हें किसी तरीके से लब्बै कहने के लिए मौका ही नहीं मिला। हल मिन नासिरिन यंसुरुनी हल मिन मुगीसिन यगीसुनी, जब इमाम ने कहा कि कोई मुगीस है, कोई मददगार है, कोई नासिर है कोई, तो हमारे पास हम देखते हैं कि उसी मैदान में कि जहां पर कूफे के हजारों लोग जमा होते थे और जो जानते थे कि हुसैन कौन है, उनमें से बहुत ही कम निकल आए। इसलिए जो निकल आए उनकी अहमियत ज्यादा है, उनकी अहमियत बहुत है। जो कम थे लेकिन वो थे कि जो इस्लामी मकतब में पूरी तरीके से अपने आप को साबित कर चुके थे। हमने जिक्र कर दो तीन मजालिस में किया है, आज मखसूस दिन है जहां पे औनो मोहम्मद का तस्करा किया जाता है, जब असहाब तमाम के तमाम शहीद हो गए, हबीब इब्ने मजाहिर चले गए, मुस्लिम इब्ने औसाजा चले गए, हुर उससे पहले चले गए, जुहैर उसने कैन उसके बाद चले गए, इस तरीके से एक के बाद एक जब असहाब की शहादत होती गई और जो जो वाकयात पेश आते गए, एक वक्त ऐसा आया कि फकत हाशमीन रह चुके थे, बनी हाशिम के लोग रह चुके थे। हमको तारीखों में यह मिलता है, साबितशुदा तारीखों में, कि सबसे पहले इजाजत जो दी गई है वो अली अकबर अलैहिस्सलाम, उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे लोगों को इजाजत दी जा रही है, कमसिन लोगों को इजाजत दी जा रही है, औनो मोहम्मद को इजाजत दी जा रही है, औनो मोहम्मद के बाद फासिम को इजाजत दी जा रही है, आखिर में अब्बास को, जब लश्कर ही नहीं रहा तब अब्बास को इजाजत दी गई। औनो मोहम्मद عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے، جناب زینب کے بیٹے، عبداللہ نے جب امام حسین نے خرچ کر لیا مکے سے کوفے کے سفر کا، تو آپ نے خط لکھا امام کو کہ آپ مکہ چھوڑ کر کوفہ نہ جائیں، میں والی مدینہ سے خط امان کا آپ کے نام پر لکھوا دیتا ہوں. یہ خط آیا، اس کے کچھ مدت بعد امان نامے کا خط لے کر عبداللہ ابن جعفر طیار امام حسین کی خدمت میں پہنچے. مکے سے جب وہ نکل چکے تھے، کوفے کی طرف جا رہے تھے، تب وہاں پر ملاقات ہوئی. امام نے یہ کہا کہ میں نے اپنے جد کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ سفر کو ادامہ دوں، اس سفر کو کنٹینیو کروں، میں اس سے منصرف ہونے والا نہیں ہوں. یہ بات کہی اور اس بات کو سننے کے بعد عبداللہ نے اپنے دو بیٹے امام حسین کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے دے دیے اور خود مدینے کو لوٹ گئے. کیونکہ مدینے کے حالات بھی ایسے تھے کہ وہاں پر امام حسین کا کوئی ایسا موثق آدمی رہنا ضروری تھا کہ جو مدینے کے حالات پر نظر رکھے. یہ قافلہ چلا، نتیجہ یہاں تک آیا کہ ہاشمین کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. دونوں صاحبزادوں کو اذن جہاد ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اون جاتے ہیں، اون جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سواروں کو اور 18 پیادوں کو باسل جہنم کرنے کے بعد اون کی شہادت ہو جاتی ہے. اس کے بعد محمد جاتے ہیں، 10 کو واصل جہنم کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی شہادت ہو جاتی ہے. عبداللہ کو یہ اطلاع ملتی ہے بعد میں کہ حسین شہید کر دیے گئے. ان کا غلام جو ان کے بازو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ پوچھ کہتا ہے کہ امام حسین کی طرف سے ہمارے پر یہ بلا آئی. عبداللہ اپنا جوتا اٹھا کر اس کی طرف مار کے کہتے ہیں کہ یہ تو میری بدنصیبی تھی کہ میں ساتھ نہیں رہا، یہ تو میری بدنصیبی تھی کہ میں ساتھ نہیں رہا، میرے 2 بچے شہید ہو گئے، میں سرخرو ہو گیا. لیکن اے عبداللہ، آپ نے تو یہ بات بہت دنوں بعد سننی، زینب کو کیا ہوا، زینب پر کیا گزری جب یہ 2 شہزادے شہید ہوئے؟ زینب کو یقیناً بہت تکلیف ہوئی، لیکن اس سے پہلے زینب نے علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، میدان میں آ چکی تھی. یہ دونوں کی شہادت کے بعد اب انتظار کرنا عباس کا ہوگا، حسین کا کیا ہوگا؟ صبر کیا، صبر کرتی رہی اور اپنی زندگی کو، اپنے مقصد کو امام کی خدمت اور امام کے بعد امام کے پیغام کی خدمت نے غرق کر دیا. آپ لوگوں پر جو شہید ہوئے امام پر، آپ لوگوں پر ہمارا سب کا سلام. اور اے بیوی، ایسے بچوں کو تربیت کرنے پر آپ پر سلام. خدا ہم کو ان کے ساتھ محشور کرے اور حق کے راستے پر بڑھنے کی ہمت اور حوصلہ ہم کو عطا کرے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.